الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون درود بيجي محمد الله الله قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے واجب ہونے کے فلسفے کو انسان روزہ دار کے متقی ہونے کو قرار دیا ہے. انہیں اگر روزے کی غرض و غایت کو انسان پہچاننا چاہتا ہے تو اس آئے مجیدہ کی روشنی میں حقیقی روزہ دار وہی ہے کہ جو حقیقی تقویٰ کا مالک ہے. اس بنا پر نہ صرف یہ کہ روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے میں ہماری مدد کرتا ہے بلکہ ہمیں روزے کے حقیقی مقصد سے قریب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچا دیتا ہے. اس بنا پر ماہ مبارک رمضان کے جو خدا کے افضل ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کے لیے امام نے کہا یہ نہ کہو جاء رمضان وذهب رمضان کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا بلکہ یہ کہو ماہ رمضان احترام سے نام لو. یہ اللہ کا مبارک مہینہ ہے, یہ تقدس والا مہینہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں کہ جو عام حالت میں حلال تھیں اس کے تقدس اور اس کی عظمت اور اہمیت کے سبب اللہ تعالیٰ نے روزے میں انہیں حرام قرار دیا ہے. عام دنوں میں حلال ہیں, جائز لذات, کھانا پینا, پانی میں سر کو ڈبونا یا دوسری قسم کی لذتیں جو عام دنوں میں حلال تھیں اس ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں انہیں حرام قرار دیا گیا ہے. اس سے اس مہینے کی عظمت اور قداست و پاکیزگی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو در حقیقت چیک کریں, اپنا محاسبہ کریں, مؤاخذہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں تک پہنچے. کیا پچھلے سال سے لے کر آج تک کہ جو ہم نے یہ عرصہ گزارا اس میں ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے. آج چونکہ تمہید گفتگو ہے لہذا مختصر اشارہ کرتا ہوا پھر اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا. ارادہ یہ ہے کہ چونکہ وقت مختصر ہے اس مختصر وقت میں ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں مختلف موضوعات کو لے کر اس پہ گفتگو کریں گے. اس بنا پر ماہ مبارک رمضان ایک ایسی فرصت ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنا حساب کریں کہ پچھلے سال سے لے کر اس سال تک قرب خدا میں, تقویٰ میں, پرہیزگاری میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ایدان گرامی دیکھیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں. انسان نہ صرف یہ کہ اس کی جیسے کہ امام نے فرمایا سوم و تصحو کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی. جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتیں, تقوی, پرہیزگاری اور اخروی ثواب اور عظمت و منزلتیں, انسان ان کا حقدار بنتا ہے. اس بنا پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو ہمیں بہترین فرصت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ہمارے اعمال کا خریدار ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ نومکم عبادہ و انفاسکم فیہ تسبیح, کہ جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے, تمہارا سونا عبادت ہے, اس کے شب و روز دوسرے مہینے کے شب و روز سے زیادہ افضل ہیں, اس کے ساعت اور گھنٹے دوسرے مہینے کے ساعت اور گھنٹوں سے افضل ہیں. اس مہینے کا سب سے بڑا تقدس اور اس کی علامت یہ ہے کہ خدا نے انسان کے ازلی دشمن کو قید کر دیا. کیوں؟ تاکہ بہانہ نہ رہے. ہم میں سے اکثر لوگ سارا کا سارا کام شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. روز قیامت آئے گی تو شیطان کے چاہنے والے بہت ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا, وہ کہیں گے شیطان. آپ نے کیا کیا, وہ کہیں گے شیطان. سب کے سب شیطان کا حوالہ دے رہے ہوں گے. جناب شیطان نے بہکا, شیطان کو بلایا جائے گا خدا کی بارگاہ میں. ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے ایک وعدہ دیا تھا, خدا کا وعدہ سچا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, خدا جو وعدے کرتا ہے خدا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وعدتکم, میں نے بھی ایک وعدہ دیا, میں نے بھی ایک سبز باغ دکھایا. فاخلفتکم, میں نے اسے جھوٹا ثابت کیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اب دیکھیں شیطان کیا کہہ رہا ہے. ساری دنیا ہم نے اس کے پیچھے داؤ پہ لگا دی, دین داؤ پہ لگا دی, آخرت داؤ پہ لگا دی. اب جب شیطان کے پاس آئے, آؤ ہماری نجات کرو, شیطان بالکل طوطا چشم ہو جائے گا, آنکھیں پھیر لے گا. کیا کہے گا؟ فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو, میرے گریبان مت پکڑو, مجھے گالی مت دو, مجھے مورد الزام مت ٹھہراؤ. لومو انفسکم, اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ کہ اللہ نے ایک وعدہ دیا تھا, اللہ کے وعدے کو چھوڑ کر مجھ جیسے موجود کے سبز باغ کے پیچھے تم اپنے دین و دنیا اور آخرت کو نابود کیے دے رہے تھے. تو شیطان کو بھی قید کے لیے تاکہ بہانہ ہی ہم سے ختم ہو جائے, بہانہ ہی ہم سے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. رحمت کے دروازے, دعاؤں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ رحمت کے دروازے, جنت کے دروازے جو تم پہ کھلے ہیں, تم پہ بند نہ ہوں, اس لیے کہ ان کو بند کرنے والے اپنے اوپر تم خود ہو. اور پھر فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, تو خدا سے دعا کرو کہ جہنم کے دروازے تم پہ مت کھولے. یعنی یہ انسان ہے. حضرت آیت اللہ جواد عامنی فرماتے ہیں کہ خدا کی اس مشیت کے جنت کے دروازے بند یا کھولے جائیں, یہ جہنم کے دروازے بند یا کھولے جائیں, اس سے قبل انسان کا اختیاری عمل ہے کہ جس کی بنا پر مشیت الہی ظہور کرتی ہے. یہ ہم ہیں کہ جو ایسے اعمال وجہ لاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت کے دروازے ہم پہ بند اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, تقریباً یہ موضوعات آپ کی سماعت سے گزرے ہوں گے, لیکن آج چاہتا ہوں کہ رمضان کہ اس مہینے میں, اس مبارک و مقدس مہینے میں جو فرصت ملی ہے ہمیں, وہ ہے روحانی نعمتیں. قد اقبل علیکم شہر اللہ وقد دعیتم الی فیہ الی ضیافت اللہ, تم اللہ کے مہمان ہو, تمہیں اللہ کی ضیافت و مہمانی کی جانب انوائٹ کیا گیا ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ وہ دعوت ہے جو میڈیا میں ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ جناب پیپسی سے روزہ کھولیے اور فلاں سے روزہ کھولیے. آپ کو پیزا ہٹ کے آپ کو ڈیلنگز بتا رہے ہیں کہ جناب اتنے سستے میں جناب آپ کو جو ہے وہ پیزا گھر پہ مل جائے گا, سحری اور افطاری کے اوقات میں آرام سے آپ پیزے سے اپنا روزہ کھولیے اور روزہ افطار کیجئے. یہ خدا کی مہمانی ہے؟ یا یہ جو آپ کو مختلف اشتہارات دکھائے جاتے ہیں, یہ خدا کی مہمانی ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. خدا تو اس کھانے پینے کی لذت کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان کی حیوانیت کم ہو اور انسان خالی پیٹ میں, خالی ذہن ہو کر اپنی توانائی اور طاقت کو اور عقلی صلاحیتوں کو خدا کے لیے استعمال کرے. قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, اللہ کی مہمانی کون سی ہے؟ اللہ کی مہمانی یہ نہیں ہے، اللہ کے مہمانی اس روزے کے معنوی اور روحانی فوائد کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ہے۔ لہذا آج چاہتا ہوں کہ ان روحانی اور معنوی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے طہارت کی شکل میں ہمیں دی ہے، روزہ پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، روزہ گناہوں سے، لأنہ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد، معصوم فرماتے لأنہ یرمض الذنوب۔ ماہ رمضان کیا کام کرتا ہے؟ ماہ رمضان تمہارے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، راک کر دیتا ہے۔ اگر انسان ماہ مبارک رمضان کو درک کرے، سمجھے اس کی حقیقت و فلسفے کو، سمجھے اس پہ عمل پیرا ہو، تو گناہ کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان خدا والا ہو جاتا ہے، تو انسان کو پاک کرتا ہے۔ جب خدا طاہر ہے تو خدا کا نام، خدا کی عبادت بھی طاہر ہے۔ خدا در حقیقت، خدا کا نام بھی پاک ہے اور خدا کی عبادت بھی انسانوں کو پاک کرنے والی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نماز پڑھے اور گناہوں سے پاک نہ ہو۔ اگر گناہوں سے پاک نہ ہو جس کا مطلب ہے نماز حقیقی معنی میں نہیں پڑھی، اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھی، روزہ رکھے اور گناہوں سے پاک نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عید آئے اور پھر وہ 30 دن جیسے پہلے تھے، 30 شعبان کو ویسے کہ ویسے ہی رہے تھے، اس کا مطلب ہے کوئی چینج نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی انقلاب نہیں آیا، صرف بھوک و پیاس کا روزہ رکھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جن کو نماز سے اٹھک بیٹھک کی اذیت اور آزار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ روزہ پاک کرنے والا ہے، یہ خدا کی طہارت جو خدا ہمیں اس روزے کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اسباب بتائے گئے ہیں کہ تم طہارت چاہتے ہو تو تمہیں ان راستوں سے طہارت مل سکتی ہے۔ ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے اور ایک باطنی طہارت ہوتی ہے۔ ایک ظاہری طہارت ہے کہ انسان اپنے بدن کو نجاست سے پاک کرے، ایک روحانی طہارت ہے انسان اپنی روح کو نجاستوں سے، اخلاقی رذالتوں سے، رذائل سے، گناہوں سے پاک کرے۔ فرق یہ ہے کہ ظاہری نجاست نظر آ جاتی ہے، اور اگر نظر نہ آئے تو اس کی بدبو، اس کے تعفن سے انسان پہچان لیتا ہے کہ فلاں جگہ ایک نجاست پڑی ہے۔ لیکن روح میں جو گندگی ہوتی ہے، روح میں جو نجاست ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عام آنکھوں سے اور ذرہ بین سے اور مائکروسکوپ سے نظر نہیں آئے گی، اس کے لیے خدائی نظروں کی ضرورت ہے، نور خدا کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، معصوم نے فرمایا المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن نور الہی سے دیکھتا ہے، بصیرت سے دیکھتا ہے۔ اس کے اخلاق میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، میرے اخلاق میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہے۔ اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ خواب بھی ایک قسم کی باطنی نجاست ہے، وہ فوراً چوکنا ہوتا ہے اور اپنے خیالات کا جائزہ لیتا ہے۔ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں گناہ کرتی ہیں، اس کے کان آلودہ ہوتے ہیں، اس کی زبان گناہ کرتی ہے، یا اس کے ہاتھ و پیر گناہ میں ملوث آلودہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی نجاست ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو روزے رکھو، اور روزے رکھو گے تو نہ صرف کہ گناہوں سے پاک ہوگے، طہارت آئے گی اور ہمارا قرب حاصل ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ طہارت اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تعالیٰ مطہر لوگوں کو، جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اپنے ارادے سے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسموں کو بھی اور روحوں کو بھی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو طہارت سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ طہارت اگر تمہیں حاصل ہو جائے، بدنی طہارت بھی اور روحی طہارت بھی، تو تم حقیقت قرآن کو پہنچو گے۔ علامہ طباطبائی نے اس آئے مجید سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 کے ذیل میں فرمایا ہے. آیا کیا ہے؟ فیہ کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس میں ایک مکنون کتاب ہے, پوشیدہ کتاب ہے, باعظمت کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں بغیر وضو یا غسل یا تیمم کے آپ الفاظ قرآن کے ایک زیر زبر کو بھی نہیں چھو سکتے, حرام ہے. جب ظاہری قرآن کی اتنی عظمت تو اللہ متبادبائی فرماتے ہیں کہ حقیقت قرآن کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری تلاوت سے انسان باطنی تلاوت تک پہنچتا ہے, باطنی اسرار و رموز تک پہنچتا ہے. تو انسان حقیقت قرآن کو حاصل کرتا ہے. سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت, یوں کہوں کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے, اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا ٹیچر اور استاد بنے گا, وہ تمہیں تقوی کی تعلیم دے گا, وہ تمہیں علم دے گا. حقیقی علم وہ ہے کہ جو اللہ کے تقوی کے ذریعے سے حاصل ہو. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ معلومات ہیں, یہ علم نہیں ہے, یہ علم کی ایک شکل ہے. حقیقی علم, العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشا, حقیقی علم وہ ہے. لیس بالتعلیم تعلم, سیکھنے اور سکھانے پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا, بلکہ علم وہ نور معصوم فرماتے ہیں جسے اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یعنی وہ تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے, جب دل پاک ہوگا تو پھر خدا کا نور بھی آئے گا, جب دل پاک ہوگا تو طہارت بھی آئے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ وہ طہارت ہے, یہ وہ پاکیزگی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منسوب کیا ہے اہل بیت علیہم السلام سے. سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے, حقیقت قرآن چاہتے ہو تو پاکیزہ بنو, اور حقیقت اہل بیت اور نور اہل بیت چاہتے ہو تو پھر پاکیزہ بنو. جتنے جتنے پاکیزہ ہوتے جاؤ گے نور قرآن اور نور اہل بیت سے متمسک اور منور ہوتے چلے جاؤ گے. تو یہ مبارک مہینہ در حقیقت ہمیں اللہ کے نور سے, اللہ کی طہارت سے, اہل بیت اور قرآن کی طہارت سے قریب کرنے والا ہے. بس آخری دو تین منٹ کی زحمت اور اپنی گفتگو ختم کروں. اہل بیت طاہر ہیں, اہل بیت مطہر ہیں, قرآن طاہر و مطہر ہے, خود بھی پاک ہے. اور پانی کی قسمیں ہوتی نہیں, ایک طاہر ہوتا ہے صرف, ایک مطہر ہوتا ہے, ایک خود پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. اہل بیت و قرآن خود بھی پاک ہیں, جو ان کے دروازے پر متمسک کر لے ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں. یہ اگر سلمان فارسی ہو تو منا اہل البیت کی منزل پہ لے آتے ہیں, اور اگر ایک خادمہ حبشی خادمہ ہو تو فضہ کنیزہ اہل بیت بن کر اس کا عمل اہل بیت کے عمل کے ساتھ عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے. اس بنا پر کیا کریں, کیسے پاک ہوں؟ انشاءاللہ روایات اور آیات اور بھی انشاءاللہ کل اس کو پیش کریں گے. کیسے پاک ہوں؟ ارادہ کریں, مسمم ارادہ کریں کہ پاک کریں اپنے آپ کو گناہ. مسمم عربی زبان میں اسم بہرے کو کہا جاتا ہے. مسمم ارادہ کر لیے, پکا اٹل ارادہ کر لیا, اسم بہرے کو کہا جاتا ہے. آپ بہرے کو کچھ سنا سکتے ہیں؟ نہیں. اندھے کو کوئی چیز دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. گونگے سے کوئی چیز بلوا سکتے ہیں؟ نہیں. جب 30 دن کی اس روحانی ٹریننگ کے بعد شیطان آئے اور کہے کہ میں تمہاری آنکھوں سے گناہ کرانا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے سنائی نہیں دے رہا, میں مسمم ہوں, بہرا ہو گیا ہوں, میں تمہیں نہیں سن سکتا, آؤ میں تمہیں زبان سے گناہ کرا دوں. میں کہوں میرا مسمم ارادہ ہے, میں گونگا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو. زبان سے, آنکھوں سے, کان سے, ہاتھ و پیر سے, یہ وہ روحانی ٹریننگ ہے, تربیت ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں حاصل کرنی ہے. اور یہ بہترین موقع ہے کہ پیٹ بھی ہلکا ہوتا ہے, شکم میں بھی گرانی نہیں ہوتی, انسان توجہ سے غور و فکر کر سکتا ہے. غور و فکر کرے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے 24 گھنٹے گزر جائیں وہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم اللہ کی اس مبارک اور مقدس مہینے میں خود کو طاہر و پاک کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مقدس و مبارک مہینے میں پاک ہونے، اپنے معاشرے کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنی آخرت کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جملہ گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اے خدا، اگر تو نے آج تک، ابھی تک ہمارے گناہوں کا معاف نہیں کیا، تجھے اس ماہ مقدس کا واسطہ، اس میں عبادت کرنے والوں کا اور اس میں جزا پانے والوں کا واسطہ، ہمارے جملہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ خداوند حاضرین و بانیان نے اس محفل کے جملہ مسئولین اور حاضرین کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما۔ خداوند امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے مسکن و بے ازدواج ہیں ان کے مسکن و ازدواج کے اسباب کو مہیا فرما۔ اے خدا، جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار میں برکت، اور جو بے جو با روزگار ان کے روزگار میں برکت، اور جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ خداوند ہمیں حقیقی معنی میں اس ماہ مبارک کے تمام ساعات اور گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں بطریق احسن وجہ قبول فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ، وقت افطار ہے، وقت دعا ہے، روایات میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین مومنات تمام شہدا اسلام کے لیے۔